الحمد لله الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم اللہ تعالیٰ نے دو عالم ایسے پیدا کیے ہیں کہ ایک عالم میں تکالیف مصائب رنج اور غم صدمے اور پریشانیاں فتنے محنتیں وہ برپا فرمائی ہے دنیا کی زندگی دنیا کے فکرے دنیا میں دنیا والوں کو اور طرح تکالیف ہے وہ مال میں بھی پریشان ہے اور مال نہ ہو تو بھی پریشان ہے وہ اپنوں کے ہاتھ سے بھی سرگردان ہے اور دوسروں کے ہاتھ سے بھی بے چین ہے دری دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد اہل دین کے جو مصائب ہے یا شدائد ہے وہ دوسرے رنگ کے ہیں وہ تقرب الہی کے باعث ہے اس لیے حدیث شریف میں دو باتیں آپ نے کہی ہے بخاری اور مسلم میں آپ نے کہا کہ نحن معاشر الانبیاء اشد و بلان ہم پیغمبر لوگ زیادہ امتحان میں رہتے ہیں ثم الامثلو فالامثلو پھر جو ان کے قریب ہو اور ان کے قریب نیچے نہیں دیکھ سکتے نیچے دیکھو سامنے بیٹھنے کا قابل نہیں ہے آ جاتے ہیں کیمرہ بنا ہوا اللہ اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ مصابین کو اجر ملے گا مصاب اس کو کہتے ہیں جن کو تکلیف پہنچی ہو رنج پہنچا ہو بیماری آئی ہو آزمائش سے گزرے ہو تو جو معفوین ہوں گے اہل عافیت وہ کہیں گے یہ اجر تو بہت زیادہ ہے یہ مقام اور مرتبہ تو بہت بڑا ہے حق تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ میرا دستور یہ ہے کہ دنیا کی تکلیفوں پر، مصائب پر، رنج اور صدموں پر میں آخرت میں مقامات دیتا ہوں، اجر اور ثواب دیتا ہوں. تو وہ طبقہ جو دنیا میں قدر آرام اور راحت سے رہا ہو وہ افسوس کریں گے کہ آئی جاتی تکلیفیں، پریشانیاں نمٹ لیتے، آج کا یہ اجر ثواب اور مقام ہمیں بھی مل جاتا. علماء دین نے اس میں فرق لکھا ہے کہ دنیا کے مصائب اور شدائد آئیں گے تو صحیح، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. پادشاہ گر بگیرد ملک را ہمچنا در فکر اقلیمی دیگر. بادشاہ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ ملک چھوٹا ہے، ایک اور مل جائے. اب بادشاہوں کو یہ نہیں، اب ان کو یہ فکر ہے کہ یہ بیچنا کیسا ہے، کہ اس کی ایسی بکری ہو جائے کہ اس کا کوئی کونا و کانچا بچ نہ جائے. پہلے زمانے کے بادشاہان ایسے غیرتی ہوتے تھے کہ وہ مثلا کابل کا بادشاہ ہے تو وہ کہتا تھا زابل کیسے لوں گا، سندھ کا بادشاہ ہے تو وہ سوچتا تھا کہ اس کے ساتھ کرمان کیسے حاصل کروں گا. تو شیخ سعدی نے ان کا ذکر کیا کہ بادشاہ کو ایک ملک مل جاتا ہے پھر فکر میں ہوتا ہے کیسے ایک اور مل جائے. اور نی منانے گر خورد مرد خدا، بزل درویشاں کو ند نیمی دیگر. اللہ والوں کو آدھی روٹی مل جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ زیادہ ہے. ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو آدھی نہیں، اس کو آدھی کرتے ہیں، کیا فرق پڑے گا، پانی زیادہ پی لیں گے، روٹی کم کھا لیں گے، پانی سے پیٹ بھر جائے گا. نی منانے گر خورد مرد خدا، بزل درویشاں کو ند نیمی دیگر. وہ آدھی روٹی کی بھی آدھی کر کے آدھی اوروں کو دے رہا ہے، بھائی اس کو ملی نہیں ہوگی، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھوکا رہ جائے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں اور دنیا کے لوگوں میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فاصلہ ہے. دوسرا ایک فرق یہ نظر آتا ہے کہ اہل دین جتنے بھی غمگین ہو، صدموں سے دوچار ہو، فکروں میں ڈوبے ہوئے ہو، ان کے مواقیت اور اعمال وہ مسلم رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں. یا کبھی ہم بعض دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں نظر نہیں آ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی آج کل نوکری چھوٹ گئی ہو، کوئی دفتر میں پریشانی ہے. تو میں اسے بڑی حیرت سے سنتا ہوں، یہ جوان آدمی بیوی بچوں کا ہو کہ کس بے ہودگوئی میں لگا ہوا ہے. تو میں اس کو کہتا ہوں نوکری چھوٹ گئی یا دفتر میں پریشانی ہے تو یہ خدا دور کرے گا یا کوئی اور کرے گا؟ تو خدا کو راضی کرنے کے لیے مسجد آنا ضروری نہیں ہے، آپ کو تو اذان سے پہلے آ کے بیٹھنا چاہیے، آپ کا تو کام زیادہ ہے. لیکن چونکہ دنیا پرستی کا لعنت ایسا سوار ہے کہ اس کو یہ فہم مل ہی نہیں رہا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحاح میں ہے اذا فزعہ امر، جب آپ پریشان ہو جاتے تھے بادر الی الصلاۃ، جلدی نماز شروع کر لیتے تھے، لا الہ الا اللہ، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ نماز میں سکون ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نماز میں سکون رکھا ہے. آدمی جب احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو سارے جہان سے بے فکر ہو جاتا ہے، سارے غم ہم صدمے ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر کیا مطلب ہے؟ ہر چیز بیکار ہے، نکمی ہے. کسی کی دوستی، کسی کی محبت، کسی کا رشتہ، وہ خدا کے مقابلے میں کارگر نہیں. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. اس بڑے اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد ساری مخلوق چھوٹی نظر آئے گی. کمزور نظر آئے گی. سبحانک اللہم و بحمدک, اس لیے کہ خدایا تو بے عیب ہے اور تو تو خوبی ہو والا ہے. اشارہ کر دیا کہ جتنا بھی بادشاہ ہو کیوں عیب دار نہیں ہے, کبھی نہ تھا اور پیدا ہوا پھر نہیں ہوگا, عیب آ گیا. ساری زندگی تخت نشین ہوگا, خاک نشین ہو جائے گا, عیب نکل آیا. ماں باپ ہیں تو آج ہے کل نہیں ہوں گے, ان کا سایہ کب تک رہے گا. زمانے کا غوث اور قطب ہے, بہت بڑے صاحب ولایت ہے, لیکن ایک دن آئے گا جب جنازہ اٹھ جائے گا, قبر میں رکھ دیا جائے گا. پیغمبر کو نے صاحب لدنیا لاڑو دا دنیا ویرا نہ نشو پہچا, نوچے دادا سے عالم لاڑو دا دنیا نہ چایا دماغ تاغوں دے ٹگار. رحمان بابا کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی تشریف لے گئی پھر بھی دنیا قائم دائم ہے. جب ایسے ایسے پاکان چلے گئے تو آپ اور ہمارے جیسے کمزور ایمان و اخلاق والوں کی کیا حیثیت ہے؟ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر تکلیفیں تو آتی ہیں, تکالیف کے بارے میں اللہ نے کسی مخلوق سے معاہدہ نہیں کیا ہے کہ آپ پر تکلیف نہیں آئے گی. یہ قاعدہ یاد رکھیں. ہمارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و رسول اللہ المرتضی و امینہ علی وحی السماء, بچپن سے لے کے آپ ماں باپ کے سائے سے رہ گئے, دادا عبد المطلب تربیت کرنے لگا, وہ چلا گیا دنیا سے, ابو طالب کچھ سہارا بنا, نبوت کا بار سپر کر دیا گیا. وہ لوگ جو آپ کو کبھی امین اور صادق کہتے تھے اب وہ پتھر مار رہے, آپ کو رہنے نہیں دے رہے. آپ نے جو خطوط لکھے ہیں بادشاہان عالم کو, قبیلوں کے ذمہ داروں کو, قوموں کے سربراہوں کو, 375 خطوط آپ نے اس وقت لکھے. وہ خطوط آپ پڑھے تو آپ کو حیرت ہوگی. بڑے صاف جملوں میں آپ ارشاد فرماتے, یہ لوگ ہمارے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں, لوگ میرے پاس نہیں آنے دیتے اور جو آ چکے ہیں ان کو تکلیفیں دیتے. اور نبوت کے 13 گزرے اور 13 کا یہ عالم ہے کہ کوئی شخص ایمان لاتا تو آپ سوچ میں پڑ جاتے تھے, آپ اس کو کہتے ہیں ان الیوم لشدید, آج کل بہت زیادہ سختی, ایمان لانے والوں کو بہت مارتے ہیں, تکلیفیں دیتے ہیں. نئے آدمی ہو, مہمان اجنبی, کہیں واپس نہ ہو جاؤ, ایسا نہ ہو کہ برداشت نہ کر سکو. ہمارے ابن عباس کا واقعہ اسی میں معروف ہے. سن 11 نبوی میں اور سن 12 میں اہل مدینہ سے آپ نے منا مقام پر موسم حج میں معاہدہ کیا اور ملاقات کی, اور آپ نے کہا میں نبی آخر الزمان ہوں, اللہ تعالیٰ نے آیات بینات کے ساتھ مجھے بھیجا ہے, لیکن یہ لوگ میرے ساتھ بہت سختی کرتے ہیں اور میرے لوگوں کے ساتھ. انصار قبیلے کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کچھ نہیں کر سکیں گے, یہاں ان کا تسلط ہے, اگر آپ مدینہ آئے تو ہم بھرپور تعاون کریں گے. عرب لوگ اپنے عہد و پیمان میں بڑے مضبوط ہوتے تھے، ایک دفعہ جب عہد کر لیا، جان چلی جائے، خاندان و قبیلہ کٹ جائے، لیکن اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. آپ نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت دے دے گا، اور مجھے امید ہے کہ میں مدینہ آ جاؤں. آپ فرماتے تھے کہ جب میں ہجرت کی دعا کرتا تھا تو مجھے سرسبز اور لہلہاتی ہوئی کھیتیاں نظر آتی تھیں، باغات اور چمن اور پھول اور شگوفے اور قسم قسم کی کلیاں، لہلہاتی فصلیں. تو میرا خیال چلا گیا طائف وغیرہ کی طرف، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةِ. لیکن اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ منظور تھا. علماء دین کہتے ہیں کہ آپ جو خواب دیکھتے تھے اور لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، پھل پھول، زبردست درختوں کے جھنڈ، بہتے ہوئے پانی، نہریں اور چشمے، تو آپ یہ خواب کا ظاہر تھا. اور صحابہ کرام کا وفا، تابعدار جماعت، یہ حقیقت میں لہلہاتی ہوئی کھیتی، سرسبز باغ، وفا اور محبت سے تناور درخت اور اشجار مثمرہ، ایمان کے کمال اور اعمال کے حسن سے میٹھے اور شیرین اور خوشبودار ٹہنیاں اور پھل پھول، یہ صحابہ کی جماعت آپ کو نظر آئی تھی. سورہ فتح کے اخیر میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ خواب کا ظاہر اور اس کا باطن، معنی کبھی کبھی مفارق ہوتا ہے، علیحدہ علیحدہ ہو جاتا ہے. پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہ کون سے آرام سے رہنے دیتے؟ وہاں بدر کہاں ہوا ہے؟ حج میں جاتے ہوئے ذرا دیکھ تو لو، گاڑی موڑ دو اس طرف نا، یہ ریال اور پیسے کس دن گھر واپس لانے کے لیے ہوتے ہیں. ڈرائیور سے پہلے سے بات کرو کہ مجھے بدر سے گزارو، شہدائے بدر کی زیارت کرے، عقل آ جائے گی. وہ بھی مدینہ منورہ کے قریب ہے، وہی مارنے آئے تھے، آپ نے ان کا راستہ روکا ہو، مدینہ کو بچایا اور اللہ نے آپ کی خاص مدد و نصرت فرمائی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، میں نے بدر کے موقع پر بھرپور مدد بھیجی اور تم بہت کمزور و بے سر و سامان تھے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہیں بہت شکر کرنا چاہیے. احد پیش آیا، خندق پیش آیا، صلح حدیبیہ پیش آئی، سن 7 میں خیبر کا غزوہ پیش آیا، سن 8 میں مکہ فتح ہوا، سن 9 میں حنین، اور سن 10 کے پاس حجت الوداع اور تبوک، اور پھر وفات. تکے تک آئے پیغمبر، تمام مصائب و آلام لے کر کے دنیا سے تشریف لے، اور آپ ایسے خوش و خرم تھے اور آپ ایسی انبساط اور نشاط محسوس فرماتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے شکر سے آپ مالا مال رہتے تھے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر کیسے رضامند ہوتے تھے. باقاعدہ آپ کو کہا گیا کہ آپ کا کوئی بیٹا بڑا ہو کر آپ اس کے باپ کہلائیں گے، یہ نہیں ہوگا. یعنی بچے چھوٹی عمر میں مریں گے. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں بنے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بیٹے کا کام کیا ہے؟ باپ کے منصب کو زندہ کرنا. بیٹا جب باپ کے منصب پر ہو تو وہ بیٹا ہے، اور باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر اصبر ہو پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کرو. جب ان صلاحیت اور کمالات کا وہ متصف نہیں ہے تو وہ وارث کس چیز کا ہے؟ نا اہل نہ لائے گا. بیٹے کو باپ کے نقش قدم پر چلنا ہے جب وہ نبوت کے مقاصد پر ہو اور عالی منصب پر ہو. ورنہ اگر باپ ایک کام میں مصروف ہے, مثلا عالم ہے, مفتی ہے, شیخ ہے, فقی ہے, بیٹا کو چور کر رہا ہے, یہ بیٹا نہیں ہے, بیٹے کی شکل میں ڈاکو ہے, بیٹے کے رنگ میں خدا نے ایک دشمن دیا ہے, اجدہا مسلط ہو چکا ہے. بیٹا تو تب ہوتا کہ باپ کے نقوش پر چلتا. بیٹوں کو پہچان لو, نام کا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا. جو میں نے آیتیں پڑھی اس میں اللہ نے کہا ہے کتنی بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں, ان کے شر سے بچو. یہ خالی شری اولاد ہے, شری بیویاں ہیں. تمہارے امور میں اور مقاصد میں اور عزائم میں نقصان پیدا کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ. تو فرمایا کہ یہ تو رسول ہے, رسول کی تو پوری امت تابعدار ہوگی, بیٹے کا کیا کام ہے؟ ایک بیٹا کتنے مکے مدینے کو آباد کرے گا؟ یا مہاجرین و انصار کی جماعتوں کی جماعتیں ہیں, اولئک هم المؤمنون حقا, واقعی پکے مومن ہیں, لہم مغفرۃ و رزق کریم. بیٹا تو نوح علیہ السلام کا بھی تھا کنعان, باپ کے مقابلے پہ لگا ہوا تھا. جب لڑکیاں کھانے لگا ڈوبنے لگا, حضرت نوح کی پدری شفقت جوش میں آئی, ان نبنی من اہلی و ان وعدک الحق, خدائے میرا ہی بیٹا ہے اور آپ کا وعدہ تو بہت پختہ ہے. وانت احکم الحاکمین, تھوڑا خراب ہے, ٹیڑا ہے, بچائی دو, تجھ سے کون پوچھتا ہے؟ حق تعالیٰ نے کہا انہو لیس من اہلک, یہ نہ اہل ہے, انہو عمل غیر صالح, غلط کرتوت میں پڑا ہوا ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین, آپ کو سمجھاتا ہوں آئندہ اس طرح باتیں نہ کیا کرے. حدیث میں ہے قیامت کے میدان میں بھی نوح علیہ السلام خوف محسوس کریں گے کہ میں نے ایک کافر بیٹے کی کیوں سفارش کی. حق تعالیٰ پوچھ نہ لے مجھ سے. اللہ اللہ. حدیث شریف میں ہے کہ ابو طالب کے مرنے کا جب وقت آیا, آپ تشریف فرماتے ہیں اور آپ سمجھاتے رہے, یا عمّ, بخاری کے الفاظ میں, قل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامۃ, آپ کلمہ پڑھ لے تو میں شفاعت کر سکوں گا. جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے ان کی شفاعت نبی نہیں کر سکتا. رسول اور نبی کو کافر کی شفاعت کا کوئی حق نہیں. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى, نبی کو اور مسلمانوں کو دعا کا حق نہیں ہے, بخشش کی دعا نہیں کر سکتے, شفاعت تو بڑی بات. ابو طالب نے آپ کے درد و غم کو, آپ کی بہترین نصیحتوں کو محسوس فرمایا اور آپ کو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا دین برحق دین ہے اور آپ سچے پیغمبر ہیں, لیکن میں نے عمر بھر اس قوم کا ساتھ دیا ہے جنہوں نے آپ کا مقابلہ کیا ہے, اخیر وقت میں ایمان لے آؤں گا تو قوم کے لیے شرم کا باعث ہوگا. کہ ابو طالب آخر کار ڈر گیا. تب خدا ایمان نہ دے تو کہتے ہیں اتنے بڑے لوگوں کو بھی نہ ملے. اور وہ اشعار کسی نے ان کی طرف سے کہے, وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ من خیر ادیان البریت دینا، مجھے پتا ہے کہ حضرت محمد کا لایا ہوا دین تمام دینوں میں بہترین ہے. لو لل ہزار و اوعار مسبت لوجتنی سمحم بذاک مبینا، اگر قوم کا خوف و خطرہ و عار اور عیب کا ڈر نہ ہوتا تو میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا اور کلمہ پڑھ لیتا، لیکن میں معذرت کرتا ہوں اور میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اسی کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہوئی اور آپ باہر نکلے، بخاری میں ہیں وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ اے تَسْهِيلَانِ دُمُو، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو تھرا رہے تھے، چہرے اتھر آنسو سے تر بتر تھا. جب آپ باہر تشریف لے گئے تو حضرت جبریل سورت قصص کی آیات لائے، انک لا تہدی من احببت، آپ اپنی محبت سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت بانٹنا آپ کا کام نہیں، آپ کا کام ہدایت سمجھانا ہے، رہنمائی کرنی ہے، راستے بتانے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت نصیب فرمائے. اس لیے علماء دین ناپسند کرتے ہیں ایسے کلام کو، یار ہم وہاں نہیں پہنچے ہو، کسی نے وہاں پر دین نہیں پہنچایا، وہ لوگ کفر پر مر گئے. فضول باتیں، جن کا خاتمہ کفر پر لکھا ہے لا محالہ کافر مرے گا. تم پہنچاؤ نہ پہنچاؤ، آپ کے پہنچانے سے کیا ہوتا ہے؟ جن کا ایمان لکھا گیا ہے ہر حال میں وہ دنیا سے جانے سے پہلے ایمان لائیں گے، اس کو تقدیر کہتے ہیں. تقدیر ایک سربستہ نظام ہے، خدا تعالیٰ کے علم کا ایک یاداشت ہے، اللہ کے افعال اور قدرت کی جو نیرنگیاں ہیں ان کا ایک دفتر ہے. او کہ دفتر دخپل قسمت دچا پلاس میں، نو بد برخ بچاولی قبل اولی، او دی نیکان و تنیکی چور قبلا نو دی بدان و هم بدی نو وختلی. سوک لخاوری رو پور تکڑے تخت ورکڑے، سوک دا تخت را گزار خاوری پسر گے. ستا چی نیت دا شکی نو سنما، نو دا رحمان سترگ دی ولی نگندلی. او دا ازل پرد دا برخ و جواری وا، او اے رحمان اچا بیلیلی او چا گٹلی. یہ جوا ہو چکا ہے پہلے ہی، سب کچھ تے ہے. حدیث شریف میں ہے جف القلم بما انطلاق، تیرے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ تیش ہو چکا ہے، اور لکھنے والے قلم کی سیاہی بھی ختم ہو چکی ہے، سوکھ گئی. تقدیر چونکہ قدرتی الہی اور علم اللہ ہے، مخلوق اس کو پوری طرح نہیں سمجھتی. مخلوق کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے علم کو سمجھے گا؟ تو پھر تو یہ خدا بھی بن جاتا. اور خدا تعالیٰ کو ضرورت کیا ہے کہ مخلوق کو ہر چیز سمجھائے؟ کوئی شریک ہے اس کی کیا؟ بس جتنا اس نے مناسب سمجھا اس کا بیان فرمایا، اور جتنا مناسب نہ تھا تو پیغمبر نے کو کہا ورسولا لم نقصص علی، کچھ پیغمبر ہیں ان کے واقعات نہیں بتائیں گے آپ، بس ٹھیک رہا ہے. کچھ پیغمبروں کے تذکرے ہو گئے، اور کتنے ہیں جن کے واقعات ہم بتانا ہی نہیں چاہتے آپ. یہود بہت زیادہ چہل پہل رہے تھے کہ ہم توریت والے، حق تعالیٰ نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس توریت سمیت تمہارا علم نہ ہونے کے برابر. کیا علم ہے تمہارا؟ سرے سے تو یہ نہیں بتا سکتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کا فوت ہو گئے، بے خبر ہو. کیونکہ حضرت تشریف لے گئے تھے کوہ طور، اور راستے میں قبر کھودی جا رہی تھی جنگل میں، خام حضرت نے خیال کیا کہ پوچھو کون مرا ہے جنگل میں. مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ میت دیکھ کر قبر دیکھ کر تھوڑے فکر مند ہو جاتے ہیں. مومن ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ قبر دیکھ کر جنازہ دیکھ کر میرا کیا کام. نہیں, میرا کام ہے, ہو سکتا ہے میری مدد پیش آئے, ہو سکتا ہے مجھے جنازہ پڑھنا مل جائے, ہو سکتا ہے میں کندھا دے سکوں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان چیزوں کے ملاپ سے ہمارا ایمان بنا ہے. یہ چیزیں رہے گی تو ہم مسلمان رہیں گے, اور اگر ان چیزوں کو ترک کیا گیا تو نام کے ہوں گے. جیسے دہلی میں ایک رکشے والے سے ہم نے پوچھا مسلمان ہو, اس نے کہا محمدن. کلمہ پڑھ سکتے ہو؟ کہ نہیں, گھر میں بک ہے اس میں کلمہ لکھا ہوا ہے, امی کے پاس بک ہے اس میں کلمہ اور نماز لکھی ہے, باقی پڑھتے پڑھتے رہیے, خامخا محمدن ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں, تکالیف مصائب پریشانیاں دنیا میں آتی ہے. حدیث شریف میں دعا مانگی گئی, اللہم انی اعوذ بک من سوء الجار, یا اللہ ناکارا پڑوس سے بھی مجھے امان میں رکھ. اللہم انی اعوذ بک من سوء الاولاد, ناکارا اولاد, سرکش نافرمان اولاد سے بھی خدا ہمیں محفوظ رکھ. جو تکلیف کوئی نہیں پہنچا سکے گا وہ اولاد پہنچا دے گی, کیونکہ ان کی ایک حیثیت جسم کے حصے کا ہے. تو جسم کا حصہ جب سڑ جاتا ہے کاٹنا پڑے گا, لیکن تکلیف آپ کو گزارنی ہوگی. اس کٹنے کا بھی نقصان اور اس کے رہنے کا بھی نقصان. اعاذنا اللہ منہا وایاکم, اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. علماء دین کہتے ہیں کہ اولاد کی دعا نہ کرے, نیک اولاد کی دعا کرے. رب حبلی من لدنک ذریتا طیبہ, یا اللہ نیک صالح تابعدار دین اولاد دے دے. ابراہیم علیہ السلام تو ایک موقع پہ کہتے ہیں رب حبلی من الصالحین, یا اللہ نیک کردار بیٹا عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے ایک بردبار سلیقہ مند بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی. اور پھر کس قدر عظیم آزمائش آئی. کہتے کہ حضرت نے خواب دیکھا اور اس کے تعبیر میں آپ نے 100 بکرے کاٹے, پھر خواب دیکھا آپ نے مینڈے کاٹے, پھر خواب دیکھا آپ نے گائے کٹوائی سینکڑوں کی تعداد. پھر فرشتے نے کہا کہ خواب میں بیٹا دیکھتے ہو اور کاٹتے جانوروں. تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ تو براہ راست مقصود ہے, یہ معبر نہیں ہے, بلکہ جو ظاہر ہے وہی مراد ہے. اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹایا, فلما اسلما, جب دونوں اللہ کے حکم ماننے لگے, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, اور ان کو منہ کے بل لٹایا, لا الہ الا اللہ. جبین چہرے کو کہتے ہیں, ماہ جبین فارسی لفظ ہے لیکن عربی ہو چکا ہے تغلیب کی وجہ سے. کہتے ہیں یہ مشورہ اسماعیل علیہ السلام نے دیا تھا کہ میرا چہرہ سامنے ہوگا, آپ چھرا پھیریں گے تو آپ کے ہاتھ میں لغزش آ جائے گی. بیٹا ہے آخر, کتنی دعاؤں اور کتنے بعد ملا ہے کہ الٹا لیٹا دے اور پیچھے گردن پر چھرا پیر. ونا دینا ہو یا ابراہیم, اس دوران میں نے آواز دی کہ اے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, خواب یہی تھا جو آپ کرنے لگے. صدق کا معنی یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ عین ہمارا آنکھ کے مطابق, انا کذالک نجزی المحسنین، ہم کاملین کو اس طرح یہ صلے عطا کرتے ہیں، انہیں امتحانات اور تکلیفوں سے گزارتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، واقعی بہت سخت آزمائش تھی. او فدیناہ بذبح عظیم، اور اس کے بدلے میں ہم نے ذبح کرایا ایک بہترین قربانی. کہتے ہیں جبریل لفافے میں لپٹا ہوا جنت سے مہنڈا لے آئے، ایسا اتارا، باقاعدہ نقشہ اس کا ذکر ہوا ہے احادیث و تواریخ میں، اتنا لمبا تھا، ایسے خوبصورت ٹانگیں تھی، اس کے کانوں پر سیاہ دبے تھے اور اس کے سینگ تھے کل جاموس بھینس کی طرح موٹے موٹے بڑے بڑے، اور سینگوں پر نشان بنے ہوئے تھے انگلیوں کے، پکا سینگ جو ہوتا ہے نشان ہوتے اس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مینڈا ذبح کرتے تھے قربانی میں تو حدیث میں ہے اقرنین سینگوں والے، فقہا کہتے ہیں سینگوں والے کو بے سینگ پر فضیلت ہے، جیسے آل سنت والجماعت کے ہاں خسی جانور کو غیر خسی پر فضیلت ہے. موجوین جو سیغ آیا ہے اس کا معنی کیا ہے علماء حدیث نے، اے خسی یہ ہی نہیں، کہ دونوں خسی ہوتے تھے، ان کا گوشت صاف ستھرا ہوتا ہے، بے عیب ہوتا ہے. ہمارے بکروں اور مینڈوں میں ایک بکرا اس طرح آیا ہوا ہے جس کا ختنہ نہیں ہوا ہے، وہ جیسے سامنے لایا گیا دفتر تک بدبو، میں نے کہا ہٹاؤ ہٹاؤ، تو قربانی کا قابل ہی نہیں، بدبو آ رہی ہے. وہ ذرا جسم میں گوشت میں بہت بڑا ہے لیکن اس کی بدبو واقعی ضرب المثل ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء و فقہا محدثین کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنہوں نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ خسی جانور غیر خسی سے افضل ہے، بہتر، کیونکہ قربانی میں گوشت بھی ایک مقصد ہے، یکون الذ لحما لذیذ ترین گوشت ہوتا ہے اس کا. اللہ اکبر و کبیرہ، تو امتحان تو دیکھیں ذرا، سارا جہان قیامت تک جانور کاٹتا رہا ہے، عرب بھی عجم بھی مغارب بھی مشارع قوم، اور کتنے کروڑ اربوں کربوں جانور، اس قربانی کا شکر ادا ہی نہیں ہو رہا ہے. کیا قربانی تھی! اسماعیل علیہ السلام کی قدر و قیمت دیکھنی ہو تو منڈیاں دیکھو، ایسی پھٹتی ہے جانوروں سے، ایسا دن آ جاتے بالکل چھٹ جاتی ہے. اور قیامت تک قربانی کی سنت جاری رہے گی. سینکڑوں فوائد و برکات علماء دین نے لکھا ہے. امام سفیان کو جب کوئی کہتا کہ غربت ہے اور رزق کی کمی ہے تو وہ فرماتے تھے انتظار کرو، جب عید آ جائے تو ضرور قربانی کر لو. فاقہ، افلاس، فقر، غربت اور بدحالی کا بہترین علاج بھی قربانی. ایک بچہ شور کرتا تھا کہ قربانی ہونا چاہیے، باپ نے اس کو کہا کہ ہمارے اوپر ہے ہی نہیں، میں نے مولانا صاحب سے پوچھا ہے، مولانا تو مسئلے بتاتے ہیں، آگے اس کے اکڑے پکڑے سے واقف نہیں ہوتے. لیکن وہ بچہ اتنا شور کرتا تھا کہ انہوں نے قربانی واقعی ایک حصہ گائے میں لے لیا. اگلے سال اس گھر نے میری موجودگی میں پوری گائے کٹوائی، اور وہ دن آیا کہ اس گھر سے ساتھ ساتھ گائے کٹتی تھی اس ایک بچے کے واویلا پر. وہی جو سفیان لوگوں سے کہتے تھے کہ اے لوگو خوب قربانیاں کرو، اللہ تمہارا فقر، فاقہ، افلاس، غربت، بدحالی، مالی تباہیاں سب روک لے گا. علماء کہتے ہیں یہ مال تو تابع ہے، اصل تو جان بچی ہے، اس کا فائدہ تو زندگی کو ہے، عمر کو ہے، صحت کو ہے، جان پر آنے والی بلاؤں کو ٹالنا ہے، وہ اول درجے کی تو وہ ہے. چنانچہ اسماعیل علیہ السلام بخیر و عافیت اٹھے، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنتی مینڈا دے دیا. تو تکالیف، مصائب، پریشانیاں اس دنیا کا حصہ ہے اور تقاضا ہے، لیکن جب نماز نہ چھوٹے، جماعت نہ چھوٹے، معمولات برقرار ہو، اللہ اللہ کے نعرے لگ رہے ہو، ذکر فکر سے زندگی منور معطر ہو، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تکالیف انبیاء اور اولیاء کے قبیل میں سے ہے، درجات بلند ہو رہا ہے. اور اگر نماز چھوٹ گئی یا جماعت میں آنا دشوار ہو گیا یا مسجد کا راستہ بھٹک گیا، تو پتہ چلا کہ قہر الہی ہے، غضب اور پٹکار برس رہی. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا، الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. بارک اللہ لنا ولکم في القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم. انہو تعالی جواد قدیم کریم، ملک بر و رب رعوف. الحمدللہ جل وعلا، وصل اللہ وسلم علی رسول المصطفی و نبی المجتبی و امینہ علی وحی السماء و ولیہ المرتضی افضل الخلائق والشرائف والاولیاء الذي يشفع ويشفع يوم الجزاء وعلى آله واصحابه نجوم الاقتداء والاهتداء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من هذه الأمة الغراء واهل الشريعة والطريقة البيضاء الى يوم القيامة. بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب جنازہ پڑھنا ہو اور اعلان ہو جائے کہ کچھ دیر میں نماز جنازہ پڑھی جائے تو معمولات کم کیا کرو, تفصیلی نوافل تفصیلی دعائیں وہ ترک کر لو. نماز جنازے کے لیے فقہا اور محدثین نے صرف اتنی گنجائش رکھی ہے کہ سنتوں کے بعد پڑھا جائے, موقت سنتیں جیسے مغرب کے بعد دو, ظہر کے بعد دو, عشاء کے بعد دو, جمعے کے بعد چھ, بس یہ سنتیں پڑھی جائے اور پھر جنازہ. سنتوں سے پہلے اور فرضوں کے فوراً بعد جنازہ خلاف سنت ہے. اکابر فقہاء نے مجتہدین نے منع فرمایا, وہ بعض جگہ رواج ہے. سو یاد رکھا جائے کہ جب جنازے کا اعلان ہو جائے تو بس اب فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھے اور جنازے کے لیے تیار ہو جائے تاکہ جنازہ ناحق تاخیر نہ ہو جائے. نمازی جنازہ تیار ہے. لائبہ اور امیمہ نام رکھنا ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ لائبہ کسی جنتی حور کا نام ہے, اور لیکن لوگ کہاں اتنا فرق کہیں گے, وہ لائبہ کہیں گے عین سے اور اس کا معنی بنے گا لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے والی, کھیل کود سے ہو جائے گی. کچھ نام یہ جو تلفظ کے تابع ہے, عوام لائبہ نہیں کہیں گے, لائبہ ہی کہیں گے عین کے ساتھ, اور اس کا معنی فحش غلط ہے, اس لیے یہ نام نہ رکھا جائے. امیمہ کا معنی یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ اندھی کے معنی میں نہ ہو. اگر بیوی اور والدہ صاحب نصاب ہو تو بیٹا ان کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے, گھر کا ایک فرد سب کی طرف سے ان کی اجازت سے کر سکتا ہے. جو صاحب نصاب ہے اور ان پر اپنی قربانی واجب ہے, ان کو کہے کہ میں نے آپ کا حصہ بھی قربانی کا پکڑا ہے. اگر ان سے نہیں پوچھا گیا اور ان کے علم میں ہے اور اجازت دے دی, صحیح قول کے مطابق پھر بھی ہو جائے گی. اگر بینک میں نوکری کرنا ٹھیک ہے یعنی بازروئے مجبوری, اور اس کی محنت کے پیسے لے رہے, تو اس طرح شراب کی دکان میں کام کرنے والا اور فلم کی دکان میں کام, اس کا بھی یہی حکم ہوگا, حکم ایک جیسے آئے گا. اگرچہ علماء دین اس میں احتیاط شدید فرماتے, پھر شراب سے بچنا آسان ہے اور فلم سے بھی, بینک سے بچنا آسان نہیں ہے. حج اور عمرے کا ڈرافٹ وہی بنتا ہے, مسجد اور مدرسوں کے کھاتے وہی کھلتے ہیں, تمام بیرونی تعاون اس کے ذریعے ہوتا ہے, تو دونوں کی ضرورت میں بہت فرق ہے. اس لیے شراب اور فلم یا دیگر زناکاری کے جو افعال ہے ان میں عامل بننا حرام ناجائز ہے, اور بینک میں عذر و ضرورت نوکری کرنا مال کرائی ہے درست اور صحیح ہے. کچھ لوگ جو عید کے چوتھے روز قربانی کرتے ہیں غلط کرتے ہیں, شرعاً وہ قربانی نہیں ہے, تین دن تک قربانی ہے اور اس کے بعد قربانی کا مذاق اڑانا ہے. کہتے جو حضرات بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کو ثواب بھی کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے برابر ملے گا. اگر زندگی بھر کھڑے ہو کر پڑھتا تھا اور اب بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر یا اشارے سے پڑھتا ہے تو امید ہے کہ پورا ثواب ملے گا. جو عورت سجدے پر قادر ہے کیا وہ بھی بیٹھ کر نماز پڑھے یا قیام و رکوع کھڑے ہو کر کرے. یہ قاعدہ ہے کہ جب سجدے پر قادر نہ ہو تو اس سے قیام ساقط ہو جاتا ہے. غیر قادر علی السجود فتاوی شام میں ہے یسقط عنہ وجوب القیام, اس پر قیام واجب نہیں ہے بلکہ اولا و افضل یہ کہ وہ بیٹھ کر پڑھے. اس لیے مسجدوں میں کرسی کے سامنے جو بوتل کھڑے رہتے ہیں ان کو بٹھانا بہت ضروری ہے کہ جب آپ سجدہ نہیں کرتے تو آپ کھڑے کیوں ہیں, بیٹھ جاؤ کرسی پر. فتاوی شام میں یہ بھی لکھا ہے کہ وَكُتُبُ الْمَذْهَبِ مُتَّفِقُنَ لَا عَذَا, ہمارے مذہب کی تمام کتابیں متفق ہیں اس پر. جنگ شہر میں ہمارے دوست کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی, ان ناموں میں سے آپ کوئی بہتر نام بتائیں. سعیدہ, فائقہ, زکیہ, زہرا, یہ سب نام اچھے ہیں, کوئی سا بھی چن لیں. خدا و تعالیٰ آپ کو رب خانہ کو دونوں جانوں کے سرخ ہوئی نے آمین. آپ کا سایہ تا دیرم پر قائم رکھے آمین. آپ سے خوب خوب مستفید ہو جائے آمین. انور شاہ اور احسن شاہ کو آپ کا جانشین بنائے آمین. اگر کوئی شخص زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہو پھر بھی کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھے, اس طرح نماز ہو جائے گی. یہ شخص قادر علی السجود ہے جو نیچے بیٹھ کر کے سجدے پر قادر ہے, اور قادر علی السجود کی نماز کرسی پر نہیں ہوگی. عورتیں بچوں کو نظر سے بچنے کے لیے کالا تل اور کالا داغا یا اس طریقے سے کوئی اور نظر دور کرنے کا طریقہ, یہ درست اور صحیح ہے. یہ تدبیر ہے حسب الشرع. ایک تدبیر ہوتی ہے خلاف الشرع, یہ موافق الشرع ہے. سب سے بہترین استغفار تو سعید الاستغفار ہے. باقی حافظ ابن حجر نے فتح الباری 11 جلد میں استغفار پر کلام کر کے لکھا ہے کہ سب سے عمدہ استغفار یہ بھی ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ استغفر اللہ واتوب الیہ کافی ہے. امام ترمذی نے اوزائی سے نقل کیا ہے کہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی. قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفر اللہ کافی ہے. مجھے آپ سے دریافت کرنا ہے کہ ہمارے گاؤں میں یوم عرفہ رات میں مسجد میں جمع ہو کر خیرات کرتے ہیں. خیرات تو ہمیشہ ہی ہونا چاہیے, مبارک رات ہے, اگر خیرات کرے تو کیا حرج ہے. فقراء و مساکین کا پیٹ پالتے ہیں, ثواب ملے گا. اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں قیامت سے پہلے آنے کو نہیں مانتا تو حضرت اقدس مولانا انور شاہ نے اکفار الملحدین میں اور عقیدۃ الاسلام میں لکھا ہے کہ یہ شخص اسلام سے خارج ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کی حیات, ان کا زندہ دنیا سے آسمانوں پر جانا, قرب قیامت میں اسی جسد یعنی سری کے ساتھ واپس آنا, یہ معتقدات اہل سنت ضروری میں سے ہے. اس کا منکر یا معول دونوں کافر ہیں. میرے 3 سال سے کسی نامانا خاتون تعلقات ہیں. اب میرا ان سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے, میں نے ان سے نکاح کرنے کا استخارہ کیا. استخارہ مجھے کہا گیا کہ آپ اس خاتون سے نکاح کرو گے تو آپ کے ایمان خراب ہو جائے گا. اب میں بہت پریشان ہوں جناب مفتی صاحب, تو آپ بتائیں کہ آپ کو ایمان بچانا ہے یا شہوت بچانی ہے. استخارہ آپ کا ہے, اشارہ آپ کو ملا ہے, کم از کم آپ کا استخارہ آپ کے لیے تو دلیل و حجت ہے. چونکہ زندگی بھر آپ نے گناہ کیا ہے تو گناہ و فاحشہ کے ساتھ بقیہ زندگی بھی خطرے کی ہے. شکر کرو کہ اتنا بڑا اشارہ تجھے مل گیا. اب اس پر عمل کرنا یہ آپ کی غیرت اور عزم کا تقاضا ہے. بہت دعائیں لکھی, اللہ آپ کو بھی شریک کی دعا فرمائے. کیا کسی قادیانی کی ماتختی ملازمت جائز ہے؟ جہاں تک ہو سکے یہ کفار محاربہ میں سے, ان سے بچنا ضروری ہے. بدعتی اور رافضی سعودی حکومت سے اتنا بغض کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ توحید کا مرکز ہے, سنت کا مرکز ہے, اور یہ توحید اور سنت کے دشمن ہیں. ہمارا چھوٹا بھائی حافظ انس علی گزشتہ مہینے سے لاپتہ ہے، اللہ خیر و عافیت سے عزت سے لے آئے، مجھے خط ملا ہے جو کہ ان لوگوں کی طرف سے ہے، نماز کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے ضرورت نہیں ایسا خطوط کی، اپنے پاس ہی رکھو. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنت ولي الخيرات وبيدك الحسنات، اللهم إليك الرغبة ومنك الرحمة. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت شفا دے، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے، ملک و ملت کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے چپے چپے کی اور چاروں صوبوں کی کل مکین اور باسیوں کی حفاظت فرمائے، خاص کر علماء و طلباء اور جو سچا جہاد اور مجاہدین ہے، جو فساد اور مفسدین سے بری ہے، ملک و ملت کی عزت اور حمایت کے باعث ہے، اللہ انہیں بھی سرخرو فرمائے. مساجد، مدارس، معادن التوحید و مراکز السنہ، اللہ شریروں سے، فسادیوں سے، ظالموں سے، ان کے ایجنٹوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ عاقبت محمود فرمائے، انجام بخیر فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.